يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. يهوديوں کی شرارت دو قسم کی تھی. نمبر ایک عملی شرارت. پچھلی آیتوں میں ان کی بہت ساری عملی شرارتوں کا بیان ہوا. نمبر دو ان کی قولی شرارت. یہاں سے ان کی قولی شرارت کا بیان ہے دوسری قسم کا. تو یہاں سے ان کی قولی شرارت کا بیان ہے. دو طرح کی یہودیوں کی شرارت تھی، قولی اور عملی. دوسری بات، یہاں سے بڑوں کے ساتھ خطاب اور گفتگو کے اندر کیسے آداب ہونے چاہیے اس کا بیان ہے. کسی بڑے سے آدمی ہم کلامی ہو تو کس انداز میں کرے، اس کا بیان ہے یہاں سے. اے ایمان والو، تم نبی کو رائنا مت کہو. یہودی لوگ کیا کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آوے تو ایک تو پیچھے بیٹھے، ظاہر بات ہے کہ پیچھے تک آواز برابر جاتی نہیں، تو پھر وہ تھوڑی تھوڑی دیر میں کہے کہ ہم کو سنائی نہیں دیا، ہماری رعایت میں دو بارہ کچھ فرمائیے، سمجھ میں نہیں آیا، دو بارہ کچھ فرمائیے ہماری رعایت میں. ایسی باتیں وہ لوگ پیچھے سے بولتے رہتے ہیں. بعض مسلمان جو مجلس میں دیر سے پہنچتے وہ بھی اس طرح کی درخواست کرتے کہ ہماری رعایت میں آپ دو بارہ یہ بات ارشاد فرمائیے تاکہ ہم اچھی طرح سمجھ لے رہے، اچھی طرح سن لے رہے. اب اس کے لیے یہودی لوگ لفظ رائنا بولتے تھے. اب یہ رائنا لفظ کیسا ہے؟ ظلمعنین. اس سے اچھا معنی بھی مراد ہو سکتا ہے، برا معنی بھی مراد ہو سکتا ہے. اب اگر اس کو مراعات سے مشتق مانو، امر من المراعاتی، تو اس صورت میں معنی ہوگا ہماری رعایت فرمائیے، اور ہماری رعایت کے اندر دو بارہ کچھ کہیے. یہ بالکل صحیح معنی اور صحیح مفہوم ہے. لیکن یہودی لوگ کیا کرتے تھے؟ شرارت کرتے تھے. اس کو رعونت سے مشتق مان کر کے رائنا بولتے تھے. اور رعونت گالی گلوچ کے معنی کے اندر آتا ہے، احمق بے وقوف کے معنی میں. تو یہ لوگ رائنا بول کر کے نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو احمق اور بے وقوف کے لفظ سے خطاب کرتے تھے. اور بعض یہودی لوگ ایک شرارت اور کرتے، دبا کے لفظ بولتے، رائنا نعوذ باللہ ہمارا چرواہا، اس طرح یہ لوگ گستاخی کرتے. اب بول دیا انہوں نے تو ظاہر کے اندر لوگ ان سے اس نے زن کی بنیاد پر کیا سمجھتے تھے کہ ہماری رعایت میں دو بارہ بات ارشاد فرمانے کی درخواست کر رہے ہیں. اسی لیے ظاہر میں تو لوگوں کو ایسا لگتا کہ لوگ ٹھیک درخواست کر رہے ہیں، لیکن باہر نکل کر یہودی خوش ہوتے کہ آج ہم نے دیکھا نا، منہ پر ان کو ہم نے بیوقوف کہہ دیا، دیکھ لیا نا آج ہم نے بھرے مجمع میں ان کو ہم نے कहा हमारा चरवाहा, बाहर निकल के खुश होते थे। और भोले भाले मुसलमान यहूदियों की नकल में राइना का लफ्ज बोलने लगे तो यहूदी लोग मजीद खुश होते कि देखो अब इनके आदमी भी इनको नऊजुबिल्ला बेवकूफ कह रहे। कितनी बात आगे बढ़ गई। तो अल्लाह ताला की तरफ से आयत करीमा नाजिल हुई कि इनको कहो कि राइना का लफ्ज आइंदा कोई इस्तेमाल ना करे। तो लफ्ज राइना बोलना हुजूर के सामने ये मुतलकन ममनू नहीं है, लेकिन गुस्ताखाना तौर पर ये लोग राइना लफ्ज बोलते थे, इसलिए अल्लाह के यहाँ से उसकी ममानअत नाजिल हुई कि आइंदा राइना का लफ्ज बोलना नहीं, क्योंकि उससे तुम्हारी मुराद गुस्ताखी की होती है। इससे एक उसूल निकाला मुफस्सिरीन ने, किसी जायज फैल की वजह से दूसरों को नाजायज कामों की गुंजाइश मिलती हो तो ये जायज फैल भी नाजायज हो जाता है। किसी जायज फैल की वजह से दूसरों को नाजायज कामों की गुंजाइश मिलती हो तो ये जायज काम भी नाजायज हो जाएगा, जबकि वो जायज काम शरअन ज़रूरी न हो, मकासिद शरीयत में से न हो। वो जायज काम शरअन ज़रूरी भी न हो और मकासिद शरीयत में भी न हो। तो जिस जायज काम की वजह से लोगों को नाजायज काम की राह मिल जाती हो, गुंजाइश मिल जाती हो, तो वो जायज काम भी नाजायज हो जाता है, बशर्ते कि वो जायज काम शरअन ज़रूरी और मकासिद शरीयत में से न हो। मिसाल उसकी बहुत आसान है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा को फरमाया, आयशा ये तुम्हारी कौम के लोग अभी नए नए मुसलमान हुए हैं, वरना मेरा दिल चाहता था कि काबतुल्लाह को हज़रत इब्राहिम वाले नक्शे पर बनाऊं। कुरैश ने जब तामीर की तो बिना इब्राहिमी पर नहीं की थी, उन्होंने तामीर में छोड़ दिया, दो दरवाजे का एक कर दिया, दरवाज़ा ऊंचा कर डाला, कितनी सारी तरमीमात कर डाली। तो कहा ये तो अभी नए नए मुसलमान हुए फितने में पड़ेंगे इसलिए, वरना तो मैं काबा बिना इब्राहिमी पर बना था, हुजूर ने नहीं बनाया। फिर हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रजी अल्लाह ताला उन्होंने बनाया, फिर अज्जाद ने उसको जुड़वाया, फिर खलीफा हारून रशीद ने बनाने की चाहत की, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने ना कह दिया कि भाई लेने दो जैसा है वैसा, वरना हर बादशाह अपने मंशे के मुताबिक बनाएगा और काबतुल्लाह की अजमत लोगों के दिलों से निकल जाएगी। तो यहाँ पर मना किया गया राइना नहीं बोलने का। वकानु यकुलून लहु जालिका, और यहूदी लोग हुजूर के सामने ये लफ्ज बोलते थे, और ये यहूदी जबान में गाली है, रुनत से मुश्तक है, और ये गाली बोलकर यहूदी लोग खुश होते थे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खिताब करते थे इस लफ्ज़ से। अल्लाह ने ईमान वालों को ये लफ्ज़ बोलने से मना कर दिया। वकूल उन्ज़ुरना वस्माओ, राइना के बदले में उन्ज़ुरना बोलो, राइना मत बोलो, यानी कभी अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आई तो उन्ज़ुरना, हमारे हुजूर हमारी तरफ नज़र करम फरमाइए, नज़र इनायत फरमाइए, ये लफ्ज़ बोलो। मालूम है कि कोई काम अगर जो है मना किया जाए तो उसका बदल भी पेश करना चाहिए कि भाई ये काम आज से आपके लिए ममनू, लेकिन उसका बदल ये, नींद निकालना ममनू, सबक लिखो बैठ करके, बदल मौजूद है। तो इस तरीके से जिस काम की ममानात की जाए उसका बदल पेश किया जाए तो आसानी हो जाती है। तो बदल बतलाया गया, वकूल उन्ज़ुरना, हमारी तरफ नज़र इनायत फरमाइए, नज़र करम फरमाइए, वस्माउ, और तुम लोग पहले ही से गौर से सुनो ताकि दोबारा दरख्वास्त करने की ज़रूरत न पड़े। देखो वस्माऊ का मफहूम ये बतलाया आपको क्या कि पहले ही से गौर से सुनो ताकि दोबारा दरख्वास्त न करनी पड़े कि हुजूर फिर फरमाओ। और सियुती ने वस्माऊ का मतलब क्या लिया, मा तुमरून बिही सीमा कबूली, कि तुम हुजूर की बात मानने की नीयत से सुनो, कबूल करने की नीयत से सुनो। वलिल काफिरीन अज़ाबुन अलीम, और काफिरों के लिए दर्दनाक अजाब है। बाद रिवायत से पता चलता है कि ये लोग जो है ना इस लफ्ज को मद के साथ बोलते थे, राइना, अहमक और बेवकूफ़ के नऊज़ बिल्ला इस माने में जी।
अदब
जो है ना इस्तिलाही चीज है, जिस इलाके के अंदर जैसी इस्तिला उस एतबार से अदब का लिहाज होना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें एक इलाके में अदब की होती है, दूसरे इलाके में तौहीन की होती है। तो इलाकाई एतबार से इसकी इस्तिलाहत अलग अलग हुआ करती है जी।
और यहूदी लोग इस लफ्ज से खुश होते थे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसके जरिए मुखातिब करते थे। तो मोमिन को ईमान वालों को उससे मना कर दिया और तुम उसकी जगह पर उनजुर न करो, यानी हमारी तरफ नजर इनायत कर रही है, और तुम मानने की नीयत से सुनो और काफिरों के लिए दर्दनाक अज़ाब है।
मा यवद्दुल्लज़ीन कफरू मिन अहलिल किताब वलल मुशरिकीन أن ينزل عليكم من خير من ربكم। यहूदियों के दो खतरनाक दावे थे। नंबर एक, ए मुसलमानों हमारा यहूदी मजहब तुम्हारे मजहब से बेहतर है, ये पहला दावा। दूसरा दावा, तुम्हारा दीन अच्छा साबित होवे इसका हम इंतज़ार कर रहे थे कि तुम्हारा दीन जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लाए वो अच्छा साबित होवे तो हम कबूल कर ले रहे। लेकिन तुम्हारा दीन कोई अच्छा साबित नहीं हुआ इसलिए हम कबूल नहीं करते। ये दो खतरनाक दावे उनके। इस आयत में इनको ये दोनों डेंजर दावों की तरदीद की गई। काफिर लोग नहीं चाहते, कौन से काफिर, कफरू तो आम है, तो का अहले किताब के कुफार, यहूद नसारा के जो आखिरी नबी पर ईमान न लाकर काफिर बन गए वो कुफार, वो तौरात पर भी ईमान नहीं रखते थे। नंबर दो, मुशरिकीन अरब के लोग ये नहीं चाहते, क्या नहीं चाहते कि तुम्हारे ऊपर तुम्हारे रब की तरफ से कोई भलाई उतारी जावे, तुम्हारे ऊपर तुम्हारे रब की तरफ से कोई भलाई उतारी जावे ये नहीं चाहते। ये मुशरिकीन का अत्फ हो रहा है अहले किताब पर, और मीन बयानिया आया है, क्या मतलब, जो चाहत अहले किताब काफिरों की वही चाहत मुशरिकीन की भी, और चाहत का खुलासा किया कि तुम मुसलमानों के ऊपर अब तुम्हारे रब की तरफ से कोई वही उतारी न जावे। लफ्ज़ खैर को सियुती ने वही के माने में मुराद लिया। देखो खैर को आम रखना बेहतर है, दीनी भलाई दुनियावी भलाई किसी तरह की भलाई तुमको मिले ये इनको गवारा नहीं है। जब आदमी को किसी से अदावत इनाद बुक्स बैर होता है तो उसकी दिली चाहत ऐसी ही रहती है कि इनको दीनी दुनियावी कोई भलाई ना पहुंचे। जिनके साथ बुक्स इनाद बैर होता है, ये दलील है बुक्स इनाद की कि मुसलमानों को कोई दीनी दुनियावी भलाई ना मिले, वही ना मिले इनको। क्यों, हसदन लकुम, तुम्हारे साथ इनको हसद है। बाद हजरात ने यूँ कहा, हसद किस बात का कि नबूवत बनी इसहाक से बनी इस्माइल में क्यों मुंतकिल हो गई है हसद। بعض لوگوں نے یوں مطلب بیان کیا کہ نبوت ان لوگوں کے شایان شان ہے ہی نہیں، نبوت تو ہم بنو اسرائیل کے شایان شان ہیں، ہم بنو اسرائیل اللہ کے نبیوں کی اولاد، ہمارے ہی خاندان میں نبوت آنی چاہیے، یہ عرب کے امیوں میں کہاں نبوت چلی گئی، یہ لوگ لائق ہی نہیں منصب نبوت کے، یہ حسد ان کے دل میں آگ بھڑ گئی۔ اور عرب کے مشرکین کو کیا دکھا ہوا تھا، وہ کہتے تھے کہ دیکھو ابھی ہماری سرداری ہے، کوئی طائف کا سردار، کوئی مکہ کا سردار، کوئی حزیر کا سردار، کوئی رال کا سردار، کوئی زکوان کا سردار، یہ سب قبیلے تھے عرب ہو گئے، تو کہا اگر ان کی نبوت مان لے تو ہماری سرداری سلب ہو جائے گی، یہ حسد ان کی۔ اس لیے لوگ کیا کہنے لگے کہ من القریتین عظیم، مکہ اور طائف جو بستیاں ہیں نا، وہاں کے کسی بڑے آدمی کو نبوت ملنی چاہیے، کسی لیڈر کو، ایک یتیم کو کیوں نبوت مل گئی، یہ ان کی حسد تھی مشرکین کو۔ واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت نبوت کو جس کے لیے چاہتے ہیں خاص کر دیتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ نبوت خالص اللہ کی عین رحمت ہے، اس کا کسب اور محنت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تعالیٰ تو بہت بڑے فضل والے ہیں۔ جی،
اور کافی لوگ نہیں چاہتے ہیں تم پر تمہارے رب کی طرف سے کوئی وحی، کوئی اچھی بات نازل کی جائے اوپر حسد کرنے کی وجہ سے، اور مشرکین کا ہاتھ پہ کتاب پر عالمین بیان کے لیے ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے رحمت نبوت جس کے لیے چاہتا ہے خاص کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ میرے پر سوال ہے۔
ما ننسخ من آیۃ او ننسیہا نأتی بخیر منہا او مثلہا الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ مکہ کے کافروں نے، مدینہ کے یہودیوں نے ایک بڑا نیا فتنہ کھڑا کیا، یہ لوگ قرآن کو منزل من اللہ مانتے نہیں تھے، تو اپنے دعوے کے اوپر الگ 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 جھوٹی موٹی باتیں کھڑی کرتے ہی رہتے، ایک خطرناک فتنہ کھڑا کیا ان لوگوں نے۔ کیا فتنہ تھا ان کا؟ قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا خود کا گھڑا ہوا ہے۔ کیوں بھائی؟ اللہ کا کلام ہوتا تو ما یبدل القول لدی، اللہ کی بات کبھی بدلتی نہیں ہے، اور قرآن کے اندر آنے والے احکام تو تھوڑے تھوڑے دن میں بدلتے رہتے ہیں، ہر چند ابھی ایک حکم دیں گے تھوڑے دنوں میں دوسرا حکم دیں گے، ابھی یہ مسئلہ بتائیں گے تھوڑے دن میں دوسرا مسئلہ بتائیں گے، تھوڑے تھوڑے دن میں یہ تو بات بدلتے رہتے ہیں۔ یہ دلیل ہے کہ قرآن نبی کا خود کا گھڑا ہوا ہے، اللہ کے یہاں کا ہوتا تو کبھی اس کی باتوں میں تبدیلی نہیں ہوتی، یہ ان لوگوں نے الزام لگایا قرآن کے اوپر منزل من اللہ نہ ہونے کے بارے میں۔ اسی کو فرماتے ہیں وَلَمَّا طَعَنَ الْكُفَّارُ فِي النَّسْخِ، مکہ کے کافروں نے نسخ کے بارے میں تان و تشنیع کی۔ کیا تان و تشنیع کی؟ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو آج ایک بات کا حکم دیتے ہیں اور آئندہ کل اس بات سے روک دیتے ہیں، یعنی آج ایک چیز کو کہا یہ اور کل کہا نہ یہ نہیں کرنے کا۔ دراصل یہودیوں کا ایک غلط عقیدہ تھا، وہ یوں مانتے تھے کہ تورات میں کوئی نسخ نہیں ہوا، تورات ناقابل نسخ ہے، وہ ایسا مانتے تھے۔ اب قرآن کے اندر جو اللہ کی طرف سے احکام بدلتے تھے تو اس احکام کے بدلنے کے اوپر ان لوگوں نے فتنہ گھڑا کیا ہے کہ یہ نبی کا کلام ہے، خود کا گھڑا ہوا، اللہ کے یہاں سے آیا ہوا نہیں ہے، کلام بشر ہے، اس لیے ابھی یہ کہتے ہیں بعد میں وہ یہ کہیں گے۔ یہ کھڑا کیا ان لوگوں نے سوال، اس کے جواب میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ اس لیے ذرا سمجھو نسخ کیا چیز ہے۔ پہلی بنیادی بات، نسخ پچھلی شریعتوں میں بھی تھی، یہود کا عقیدہ باطل ہے کہ تورات ناقابل منسوخ، غلط، پچھلی شریعتوں میں بھی نسخ ہوا ہے۔ ایک مثال اس کی ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام کی شریعت میں دو بہنوں سے بیک وقت نکاح جائز تھا، دو سگی بہنوں سے بیک وقت نکاح جائز، اسی لیے تو وہاں سورہ یوسف میں راحیل اور لیا دو بہنوں سے حضرت یعقوب علیہ السلام نے بیک وقت نکاح کیا۔ پھر جب شریعت موسویہ آئی تو شریعت موسویہ کے اندر اس عمل کو ناجائز قرار دیا گیا، حالانکہ سارے بنی اسرائیل اپنے آپ کو اولاد یعقوب مانتے ہیں، نحن ابناء اللہ، ہم نبیوں کی اولاد ہیں، یعقوب علیہ السلام کی اولاد، لیکن یعقوب علیہ السلام کی شریعت میں جو چیز جائز تھی وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں ناجائز ہو گئی۔ دوسری مثال لو اس کی، اونٹ کے گوشت کا مسئلہ ہے، وہ یعقوب علیہ السلام نے ایک منت مانی تھی، ورنہ اصلاً تو وہ حلال تھا، لیکن ایک عارضی منت کی بنیاد کے اوپر وہ گوشت انہوں نے چھوڑ دیا۔ تو پچھلی شریعتوں کے اندر بھی نسخ ہوا ہے، یہ منسوس چیز ہے۔ اس لیے امت محمدیہ کے اوپر نسخ کے ذریعے سے طعن و تشنیع کرنا یہ سراسر ان لوگوں کی تہمت اور غلطی ہے۔ اس کے بعد سمجھو کہ نسخ کا لغوی اصطلاحی معنی کیا ہے۔ نسخ کے معنی لغت کے اندر آتے ہیں ازالہ، کسی چیز کو زائل کر دینا، اور قرآن میں یہ لغوی معنی بھی آیا ہے، فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانِ، شیطان کی ڈالی ہوئی باتوں کا اللہ ازالہ فرما دیتے ہیں، مٹا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ شیطان کی ڈالی ہوئی باتوں کو، یہ لغوی معنی میں وہاں آیا نسخ۔ اصطلاحی تعریف، کسی حکم شرعی کو دلیل شرعی کی وجہ سے بدل دینا، کسی حکم شرعی کو دلیل شرعی کی بنیاد کے اوپر ختم کر دینا، بدل دینا، اس کا نام رکھا جاتا ہے نسخ۔ اور نسخ جو ہے نا، متقدمین اور متاخرین کے یہاں بھی اس کے تعریف میں اختلاف ہے، وہاں فوز القبیر میں اس پر بہت تفصیلات آئے گی کہ متقدمین متاخرین کے یہاں نسخ میں کیا کیا اختلافات ہیں۔ اب ایک بات سمجھو کہ نسخ جو ہے نا یہ عین حکمت ہے، کوئی خلاف حکمت چیز نہیں ہے۔ دنیا میں تو نسخ جو ہے اتنے ہوتے ہیں کہ آدمی شمار بھی نہیں کر سکتا، اتنے نسخ ہوتے ہیں حکومتوں کے قانونوں میں، اور یہ عین حکمت ہے۔ جیسے ایک ماہر طبیب مریض کی اول حالت کو دیکھ کر ایک دوا اور ایک پرہیز تجویز کرے، اور اس کو معلوم ہے کہ یہ مریض یہ دوا یہ پرہیز اتنے دن کرے گا تو طبیعت وہاں تک پہنچے گی، پھر ہم دوا بدل دیں گے پرہیز بدل دیں گے، اس طرح وہ درجہ بدرجہ مریض کے حالات کے اعتبار سے دوا اور پرہیز کو بدلتا رہتا ہے، اور اس کو سابقہ تجربات کی بنیاد پر اندازہ ہوتا ہے کہ یہ دوا اتنے دن کھائے گا تو یہ ہوگا، پھر اس کے بعد یہ دوا کھلانے کی، پھر اس کے بعد وہ دوا کھلانے کی۔ اسی لیے ڈاکٹر جو ہے ہر ہفتے ہر 15 دن پر بلاتے ہیں، اور اس کے مقاصد میں سے ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ بھائی وہ حالات دیکھ کر کے دوا بدلتا رہنا، اس کو پہلے سے اندازہ ہوتا ہے تجربات سے۔ یہ عین حکمت ہے نسخ کا ہونا۔ تو ابھی لوگوں کے حالات کے اعتبار سے ایک حکم جاری کیا گیا، پھر معلوم ہے حکیم مطلق اللہ کو کہ میرے بندوں کے حالات آئندہ یہ ہوں گے، مجھے یہ حکم دینا ہے، لہذا نسخ ہونا عین حکمت کا تقاضا ہے۔ इसमें कोई कबाहत और बुराई नहीं। अब नस्ख की बहुत सारी सूरतें, नंबर एक नस्खुल कुरानी बिल कुरानी, कुरान की एक आयत को कुरान की दूसरी आयत के जरिए से मनसूख बतलाया जाए। जैसे इन यकुम मिनकुम इशरून साबिरून यगलिबु मिअतैन, ये पहला हुक्म था। इस हुक्म का खुलासा किया कि एक मुसलमान के लिए 10 दुश्मन से मुकाबला लाजमी, पीठ फिरा के मैदान छोड़ के भाग नहीं सकता जब तक कि एक के मुकाबले में 10 की तादाद हो तो भी, यह अव्वल हुक्म था। फिर नस्कुल कुरान बिल कुरान हुआ, الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا, اور نیا حکم کیا آیا منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين, ایک کے مقابلے میں دو کا حکم آ گیا کہ ایک کے مقابلے میں دو ہو وہاں تک جم کے رہنے کا, بڑھ جاوے میدان چھوڑ کے جا سکتے ہیں, اجازت آ گئی۔ तो पहले एक के मुकाबले में 10 तक मैदान में जमना जरूरी था, पीठ फिरा के जाने की इजाजत नहीं। बाद में तकफीफ आ गई, एक के मुकाबले में 2 तक रहो, बढ़ गए मैदान छोड़ सकते हो। यह है नस्कुल कुरान बिल कुरान, इसको कहा जाता है। नंबर 2 नस्कुल हदीसी बिल हदीस, حدیث شریف, حدیث شریف میں ایک حکم آیا اس کو دوسری حدیث کے ذریعے سے منسوخ کر دیا جاوے۔ پہلے ایک حکم دیا حدیث میں, بعد میں منسوخ۔ جیسے ارشاد فرمایا کنتو, میں تم کو منع کرتا تھا عن زیارت القبور, قبروں کی زیارت سے, فالآن فزوروها, اب تم جاؤ زیارت کرنے کے واسطے۔ پہلے حدیث میں خود حضور نے ممانعات فرمائی قبرستان زیارت میں جانے کا نہیں, پھر اجازت مرحمت فرمائی, اس کو نسخ الحدیث بالحدیث کہا جاتا ہے۔ نمبر 3 نسخ الحدیث بالقرآن, حدیث شریف میں آیا ہوا حکم قرآن کے ذریعے سے منسوخ کر دیا جائے۔ جیسے مسجد بیت المقدس, صخرے بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز پڑھنے کا حکم حدیث سے تھا کہ صخرے بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز پڑھو, یہ حدیث سے تھا۔ پورے قرآن میں کہیں نہیں ہے کہ اس امت کو اللہ نے حکم دیا ہو کہ تم لوگ جو ہے بیت المقدس صخرے قدس کی طرف رک کر کے نماز پڑھو, پورے قرآن میں کہیں نہیں, حدیث میں ہے یہ حکم۔ اب اس حکم کو منسوخ کیا گیا, جیسے تحویل قبلہ کا حکم۔ اب یہ حدیث سے بتلایا صخرہ قدس کی طرف, اور بعد میں اللہ نے حکم دیا فولی وجہک شطر المسجد الحرام, یہ نسخ الحدیث بالقرآن کہا جاتا ہے۔ نمبر 4 نسخ القرآنی بالحدیث, قرآن میں ایک حکم دیا گیا لیکن حدیث شریف کے ذریعے اس کو منسوخ کیا گیا۔ اب اس کی شرائط آپ نے پڑھے, حدیث متواتر ہو, مشہور ہو, تو اس کو نسخ القرآنی بالحدیث۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, قرآن نے فرمایا کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیت للوارث, آگے ان ترک خیرا وصیت للوالدین والاقربون والاقربین بالمعروف. حالانکہ والدین تو ورثائے ورثہ میں سے ہیں، ذوی الفروض میں سے ہیں. پہلے یہ حکم دیا گیا تھا کہ مرنے والا مال چھوڑ کے مرے تو والدین کے لیے وصیت کرنے کی، حالانکہ والدین تو ذوی الفروض میں آتے ہیں، پھر بھی ان کے لیے وصیت کرنے کا حکم آیا. پھر خطبہ حجت الوداع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، الا لا وصیت لوارثین، جو شرعاً باقاعدہ ذوی الفروض وارث بنتے ان کے حق میں وصیت کی اجازت نہیں، الا لا وصیت لوارثین. یہ ہے نسخ القرآن بالحدیث. اور دوسری مثال اس کی، سجدے تعظیمی ورفع بویہ علی العرش وخر له سجدا، اس کا ثبوت قرآن سے سجدے تعظیمی کا، اور منسوخ کیا گیا اس کو حدیث پاک کے ذریعے سے، لو کنت آمر احدا ان یسجد لاحد لامرت المرأت ان تسجد لزوجها. تو قرآن کے اندر یہ سجدے تعظیمی کا حکم ثابت ہے، لیکن حدیث شریف کے ذریعے اس کو منسوخ کیا گیا. یہ ہے نسخ القرآنی بالحدیث کی مثال. تو یہ چار طریقے سے جو ہے نسخ ہوا کرتا ہے. بعض حضرات نے ایک عجیب مثال بھی اس کی بیان فرمائی، پیروں کو دھونا قرآن سے ثابت ہے، وضو کے وقت پر، وارجلکم الی الکعبین، لیکن حدیث شریف کے ذریعے سے ایک خاص حالت میں پیروں کے دھونے کی فرضیت ختم کر دی گئی کہ اگر موزہ پہنا ہوا ہو پیر مت دو، مسا کر لو کافی ہے. باقی وہاں قرآن میں مطلق حکم ہے پیر دھونے کا، وارجلکم الی الکعبین، لیکن حدیث شریف کے ذریعے سے ایک خاص حالت کے اندر اس حکم کو منسوخ کر دیا گیا. یہ چار قسمیں جو ہے بیان کی گئی ہے نسخ کے متعلق. باقی دوسرے احکام جو ہے نسخ کے وہ آپ نور الانوار کے اندر سب پڑھ چکے ہو. نمبر ایک، منسوخ التلاوت والحکم، یعنی بعض آیتیں ایسی ہے کہ اس کی تلاوت بھی منسوخ ہو گئی، حکم اور مسئلہ بھی منسوخ ہو گیا. پہلے تلاوت میں بھی وہ آیت تھی اور مسئلے کے اعتبار سے بھی یہ آیت تھی، تلاوت بھی منسوخ حکم بھی منسوخ. نمبر دو، منسوخ الحکم دون التلاوت، منسوخ الحکم دون التلاوت. دیکھو پہلے کے بارے میں یاد رکھنا کہ سورہ احزاب ہے نا، 300 آیت کی بقدر تھی پہلے، سورہ بقرہ سے بھی زیادہ اس کے بقدر، 300 آیت کے بقدر سورہ بقرہ تھی. یہی حال سورہ طلاق کا بھی تھا، لیکن بہت ساری آیتیں حضور کے ذہن اقدس سے اللہ نے بلا دی، صحابہ کے ذہنوں سے بلا دی، تلاوت بھی ختم ہو گئی، مسئلے بھی اس کے ختم ہو گئے. سورہ عذاب اور سورہ نساء کی بہت ساری آیتیں، یہ ہے منسوخ التلاوتی و منسوخ الحکمی، تلاوت بھی منسوخ مسائل بھی منسوخ. نمبر دو، منسوخ الحکمی دون التلاوتی، مسئلہ منسوخ ہو گیا، تلاوت ابھی تک باقی ہے. متاعا الی الحول غیر اخراج، متاعا الی الحول غیر اخراج، کسی شوہر کا انتقال ہو جائے تو بیوی کو ایک سال تک شوہر کے گھر میں رہنے دینے کا، فائدہ اٹھانے کا موقع دینے کا، نکالنے کا نہیں. یہ حکم منسوخ ہو گیا آیت میراث کے ذریعے سے. تو متاعا الی الحول غیر اخراج تلاوت ہے ابھی اس کی، حکم منسوخ، مسئلے پر اب عمل نہیں ہوگا، میراث تقسیم کر دو شوہر کے مرتے ہی، بیوی کو جو حصہ ملے وہ لے لے. متاعا الی الحول غیر اخراج. نمبر تین، منسوخ التلاوت دون الحکم، تلاوت ختم ہو گئی، مسئلہ باقی ہے۔ الشیخ والشیخوخۃ اذا زنیا فرجموهما نکالا من اللہ واللہ عزیز حکیم۔ ڈوسا ڈوسی گڑبڑی کرے تو فرجموهما، ان کو بھی رجم کرنے کا، گڈو کو بھی چھوڑنے کا نہیں۔ نکالا من اللہ واللہ عزیز حکیم، یہ آیت تھی پہلے قرآن کے اندر، تلاوت منسوخ ہو گئی، مسئلہ ابھی بھی باقی ہے۔ نمبر چار، منسوخ الوصف فی الحکم، حکم اور قانون کے اندر کوئی وصف منسوخ ہو جائے، اور اس کی بہت ساری مثالیں، کوئی آیت عام تھی مقید ہو گئی، مقید تھی قید ختم ہو گئی۔ مثال کے طور پر قرآن کی سب سے چھوٹی ایک وقت میں نازل ہونے والی آیت کا ٹکڑا، پہلے کیا حکم تھا؟ وہ آیت پڑھو، ہر ایک کے لیے قتال میں جانے کا حکم، لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير اولي الضرر، مت پڑھو اس کو، چھوڑ کے پڑھو، لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله۔ پہلے اس میں غیر اولی الضرر کی قید نہیں تھی، جب یہ آیت نازل ہوئی تو معذور لوگ حضور کی خدمت میں آئے کہ حضور آیت میں تو سب کے لیے حکم ہے، ہم معذور محتاط لوگ کیا کریں گے، تو ان کی رعایت میں اتنا ٹکڑا باقاعدہ اللہ نے نازل فرمایا، غیر اولی الضرر، یہ قرآن میں ایک وقت میں نازل ہونے والا سب سے چھوٹا ٹکڑا ہے، یہ قید آ گئی، اور پہلے والا حکم ایک قید کے لگنے کی وجہ سے بدل گیا۔ یہ سب اقسام ہیں نسخ کے، باری تعالیٰ فرماتے ہیں، ما شرطیہ ما ننسخ من آیت او ننسیہا، ہم کسی آیت کا حکم موقوف کر دیتے ہیں یا ایک چیز ہٹا کر دوسری چیز ہم لاتے ہیں، یعنی اس کا حکم نازل ہوتا ہے، اما مع لفظها اولا، بعض مرتبہ الفاظ بھی منسوخ، بعض مرتبہ الفاظ منسوخ نہیں ہوتے، اور ایک قرات کے اندر نون کا ضمہ ہے، نون سیخو، اس صورت میں باب افعال سے ہو جائے گا، انسخ ینسخ ای نامرک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو حکم دیتے ہیں، یعنی نسخ کی اطلاع دیتے ہیں، او جبرائیل، یا جبرائیل آ کر کے آپ کو حکم دیتے ہیں، اطلاع دیتے ہیں، یا ہم جبرائیل کو حکم دیتے ہیں بھی نسخیا کہ فلانی آیت فلانا حکم اب منسوخ ہے، او ننسیہا، یا یہ کہ ہم بھلا دیتے ہیں، ہم بھلا دیتے ہیں۔ دیکھو پہلے قرآن کی بہت ساری آیتیں نازل ہوئی، اللہ تعالیٰ نے صحابہ اور حضور کے ذہنوں سے بھلا دی، لیکن اس میں ایک بات ذہن میں رکھنا، یہ بھلانا، نسخ ہونا، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہو چکا، جتنے احکام میں نسخ ہونا تھا، جتنی آیتوں کو بھلانا تھا، وہ حیات طیبہ میں ہو چکا، اسی لیے حضور کی حیات طیبہ کے آخری زمانے میں جو آپ کا دور ہوا، جیسے آخری رمضان کے دو دور، اسی طریقے سے خلفائے راشدین کے زمانے میں تدوین قرآن کا جو کام ہوا، تو وہ تھا بالکل فائنل کام، بالکل حرف آخر کام تھا وہ۔ اس لیے جو بعض جو ہے خبیث الذہن لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ جو ہے صحابہ نے یہ کیا وہ کیا وہ کیا، یہ ذہنی خباثت ہے ان لوگوں کی. جو کچھ نسخ ہونا تھا, آیتوں کو بلایا جانا تھا, وہ حضور کی حیات مبارکہ میں ہو گیا, اور حضور کی زندگی کے اندر جو آخری زمانے میں جو دور ہوئے وہ وہی ہوئے جو قیامت تک باقی رہنا تھا. اور صحابہ نے خلافت صدیقی کے اندر جو قرآن مدون ہوا سب سے پہلے وہ وہی ہوا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو قیامت تک باقی رکھنا مقدر تھا. تو یہ سب ہو چکا تھا ننسیا. تو ہم اس کا حکم زائل تو نہیں کرتے, لیکن اس کی تلاوت ہم اٹھا لیتے ہیں, یعنی کہ ہم اس کو لوح محفوظ میں چھوڑ دیتے ہیں. لوح محفوظ میں چھوڑ دیتے ہیں یعنی آپ کو اطلاع ہی نہیں دیتے, یعنی لوح محفوظ میں ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں پہنچا. اور ایک قرات کے اندر نن سیاہ بغیر حمزہ کے نسیان سے ہے. کیا معنی؟ نن سیکوہا ونمحوہا من قلبک, کہ ہم اس کو روک دیتے ہیں اور ہم اس کو مٹا دیتے ہیں آپ کے قلب اطہر سے. یہ معروف قرات میں نن سیاہ والی قرات میں یہ معنی ہے کہ ہم آپ کے قلب اطہر سے مٹا کر کے اس کو نکال دیتے ہیں. اور پہلی قرات کیا ہے؟ ننسا, ننسا حمزہ کے ساتھ اس صورت کے اندر مؤخر کرنے کے معنی کے اندر ننسا, یعنی ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں, ہم اس کو مؤخر کر دیتے ہیں, چھوڑ دیتے ہیں. فلا نزیل حکمہ, فلا نزیل, ہم اس کا حکم اتارتے ہی نہیں. یا ایک نواخرہ فی اللوح المحفوظ, لوح محفوظ ہی میں چھوڑے رکھتے ہیں اور حکم اتارتے ہی نہیں. اب یہ لوگوں کے دلوں میں ایک سوال پیدا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک حکم لے لیا, ایک آیت لے لی تو امت اس سے محروم ہو گئی. کہ ایک حکم تھا اللہ نے اٹھا لیا منسوخ کر دیا, ایک آیت تھی اللہ نے اٹھا لی تو لوگ تو محروم ہو گئے اس سے. تو اس کا جواب دیا جا رہا ہے, ناتی بخیر منہا او مثلہا, کیا ہم جو اٹھا لیتے ہیں اس سے بہتر ہم نازل فرماتے ہیں. ناتی بخیر منہا, اور خیر کا کیا مطلب؟ انفع للعبادی, اپنے بندوں کو عمل کے اعتبار سے جو زیادہ نفع دینے والی بات ہو, فی سہولتی آسانی کے اعتبار سے, او ثواب کی زیادتی کے اعتبار سے. ثواب کی, یعنی اللہ تعالیٰ نے کوئی حکم لیا تو بندے محروم نہیں ہوئے, اس کے علاوہ جو نیا حکم آیا وہ نیا حکم کیسا آیا؟ پہلے والے حکم کے مقابلے میں زیادہ اچھا, یعنی سہولت والا, یا ثواب کے اعتبار سے زیادتی والا حکم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نازل فرمایا. جیسے مثال دی اس کی لوگوں نے کہ پہلے ایک بات تھی, والذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین, روزے کے اندر طاقت والوں کے لیے بھی فدیے کی گنجائش تھی. تو کمزور لوگ کہیں گے نا کہ یہ کیسا, طاقتور لوگوں کو تو فائدہ, ہم کمزور لوگ ہیں روزہ نہیں رکھے تو فدیہ دے لیں, یہ طاقت والوں کو کیسی یہ سہولت مل رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نیا حکم آ گیا, فمن شہید منکم الشہر فلیصم, سب طاقت والوں کو روزے رکھنے ہیں, بیمار ہے وہ آدمی بعد میں قضا کرے, قضا نہیں کر سکے فدیہ دے دے لو. تو جو حکم منسوخ ہوا اس کی جگہ جو نیا حکم آیا اس میں سہولت ہے اور ثواب کی زیادتی, اس لیے کہ طاقت والے روزے رکھیں گے تو ثواب زیادہ ملے گا ان کو فدیے کے مقابلے میں. فدیہ تو چھٹکارا ہے اور روزہ رکھنا ثواب کی چیز ہے, تو اس کے اندر فائدہ ہو گیا انسانوں کا. او مثلہا, یا یہ کہ پہلے والے حکم کے مانن نیا حکم ہم نازل کرتے ہیں, فی تکلیف مکلف ہونے کے اعتبار سے, مشقت کے اعتبار سے، وہ ثوابی اجر اور ثواب کے اعتبار سے۔ یہ جو ہے نا مثلیہ، اس پر ایک اشکال کھڑا ہوتا تھا کہ آیت کا خلاصہ کیا نکلا کہ ایک آیت منسوخ کر دی، اس کی جگہ دوسری ناسخ آئی، تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ناسخ آیت منسوخ سے زیادہ بہتر ہوتی ہے یا اس کے برابر ہوتی ہے، یہ آیت میں کہا گیا۔ حالانکہ ناسخ منسوخ کا غیر ہوا کرتی ہے، ناسخ منسوخ کا غیر یعنی بالکل الگ ہوا کرتی ہے، تو ہی تو نسخ کہا جائے گا۔ تو پھر مثلیہ کہنے کا کیا مطلب؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ناسخ تو منسوخ کا غیر ہوگی یعنی بالکل الگ ہوگی، تو ہی تو نسخ کہیں گے، اور اللہ فرماتے ہیں کہ مثلیہ، کہ ہم ناسخ لاتے ہیں منسوخ کے مثل، حالانکہ دکھایا جاتا ہے کہ ناسخ منسوخ کا غیر ہوا کرتا ہے۔ تو اس اشکال کا جواب یہ ہے کہ مثل ہونے کا مطلب ہے تکلیف اور ثواب کے اعتبار سے اور فائدے کے اعتبار سے، ورنہ فی ذاتی ہی ناسخ منسوخ کا غیر ہی ہوگا، لیکن ثواب کے اعتبار سے، تکلیف کے اعتبار سے پچھلے حکم کے برابر ہوگی یا اس سے بہتر ہوگی۔ الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، یہ بات جان لو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قدرت رکھتے ہیں، نسخ بھی اللہ کی قدرت میں، احکام کو بدلنا بھی اللہ کی قدرت کے اندر، اور حمزہ استفام مضمون کو ثابت کرنے کے لیے آیا ہے کہ لوگوں تمام چیز پر اللہ کی قدرت ایک ثابت شدہ حقیقت ہے جس کو تم جھٹلا نہیں سکتے۔ جی،
اور جب کفار مکہ نے نسخ کے بارے میں دعوی تشریح کی اور کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو آج ایک حکم دیتے ہیں اور آئندہ تک اسے روک دیتے ہیں، اس کے جواب میں یہ آیت نازل ہوئی، نماز شکتیاں ہیں کہ ہم کسی آیت کو موقوف کر دیتے ہیں یعنی اس کا حکم زائل کر دیتے ہیں۔
نزیل نون کے ضمے کے ساتھ، زائل کرنے کے معنی میں، حکم زائل کر دیتے، حکم اٹھا لیتے ہیں۔ جی،
یا تو اس کے لفظ کے ساتھ یا لفظ کے بغیر، اور ایک قرآن میں نون کے ضمہ کے ساتھ آیا ہے وہ انسکت مشکل ہے، یعنی ہم آپ کو یا جبرائیل کو نسل کا حکم دیتے ہیں یا ہم اس کو مؤخر کر دیتے ہیں، یعنی ہم اس کا حکم نازل ظاہر نہیں کر دیتے ہیں، نہیں کرتے ہیں اور اس کی تلاوت
اٹھا لیتے ہیں،
یا اس کو مؤخر کر دیتے ہیں لوہے محفوظ میں،
لوہے محفوظ میں مؤخر کرتے ہیں یعنی آپ کو اطلاع ہی نہیں دیتے اس حکم کی۔ جی،
اور ایک قرآن میں بغیر حمزہ کے ہیں جو نسیان سے مشتق ہے،
یعنی بعض حضرات نے ایک مثال اور بھی دی ہے کہ پہلے کتاب اللہ کے اندر حکم تھا اشعر رضعات، دس مرتبہ چوسنا بچے کا کسی عورت کے پستان کو یہ حرمت کا سبب بنے گا، لیکن وہ آیت بھی منسوخ ہو گئی اور تلاوت بھی اس کی منسوخ ہو گئی۔ جی،
اور ایک قرآن میں بغیر حمزہ کے ہیں جو نسان سے مشکل ہے، یعنی ہم اس کو
بھلا دینے کے معنی میں، جی
یعنی ہم اس کو بھلا دیتے ہیں یا آپ کے قلب اتخر سے مٹا دیتے ہیں، اور شرط کا جواب کہ ہم جس چیز کو منسوخ کرتے ہیں اس سے بہتر لے آتے ہیں، یعنی جو بندوں کے لیے نفع بخش ہو آسانی میں اور ثواب کی زیادتی میں۔
ہاں، یہ اس کو یوں سمجھنے کا ناطے بھی خیر منہا کا، یا خیر سے کوئی یہ نہ مراد لے گئے کہ منسوخ ہونے والی آیت نعوذ باللہ خیر نہیں تھی، یہ مطلب مراد نہ لے رہے، یہاں کہا گیا نا بخیر منہا، تو منسوخ ہونے والی آیت خیر نہیں تھی یہ نہیں سمجھنے کا، چونکہ منسوخ ہونے والی آیت بھی اللہ ہی کی طرف سے آئی ہوئی تھی، اس میں بھی خیر ہی تھی، لیکن ناسخ آیت جو بعد کے اندر آئی انفعل العبادی، اس میں بندوں کے لیے فائدہ زیادہ تھا، ورنہ نفس خیریت کے اعتبار سے منسوخ آیت اور ناسخ آیت دونوں کا درجہ برابر ہوگا، چونکہ وہ اللہ کی آیت ہے دونوں کے دونوں۔ جی،
یہاں اسی کے مستر میں آتے ہیں تکلیف اور ثواب میں، کہ آپ کو معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو قدرت رکھنے والا ہے اور اس کی قدرت میں سے نسخ اور تبدیل ہے اور استفاق مضمون کو ثابت کرنے کے لیے،
الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. آسمان اور زمین کی حکومت سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قبضے قدرت کے اندر. یفعل فیہما ما یشاء, آسمان زمین میں اللہ تعالیٰ جو چاہے وہ کرتے ہیں, اور تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی ولی حفاظت کرنے والا تمہاری نہیں ہے, اور تم کو اللہ کے عذاب سے روکنے والا اور مدد کرنے والا کوئی نہیں ہے. ان اتاکم, عذاب الہی آئے تو مدد کر کے تم کو عذاب سے روکنے والا بچانے والا بھی کوئی نہیں ہے. اب یہاں لفظ ولی اور نصیر دو لفظ استعمال ہوئے. بعض مفسرین نے دونوں کے درمیان فرق بیان کیا ہے. پہلا فرق, ولی بہت سی مرتبہ ولی ہونے کے باوجود نصرت اور مدد نہیں کر سکتا. ولی عام طور پر رشتہ داروں میں سے ہوتا ہے, لیکن وہ ولی ہونے کے باوجود نصرت اور مدد نہیں کر سکتا. جبکہ نصیر جو ہوتا ہے وہ اجنبی ہونے کے باوجود ہر وقت مدد کرنے پر قادر ہوتا ہے, اسی لیے تو اس کو نصیر کہتے ہیں. دوسرا فرق, جو سرے سے مصیبت کو آنے ہی نہ دے وہ ولی کہلاتا ہے. سرے سے مصیبت کو آنے ہی نہ دے وہ ولی, اور نصیر آئی ہوئی مصیبت کو دور کر دے وہ نصیر کہلائے گا. یہ دونوں کے درمیان کے اندر جو ہے فرق کیا گیا ہے کہ من دون اللہ من ولی ولا نصیر. جی
آپ کو معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ آسمان اور زمین کی سلطنت کے مالک ہے, اس میں جو چاہے کرتے ہیں, اور تمہارے لیے اللہ کے علاوہ کوئی ولی نہیں ہے جو تمہاری حفاظت کرے, اور کوئی مددگار نہیں ہے جو اللہ کے عذاب سے روکے تم چاہے تمہارے پاس آئے.
آگے والی آیت کا شان نزول علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں, وَنَزَلَ لَمَّا سَأَلَهُ أَهْلُ مَكَّةَ, مکہ کے کافروں اور مشرکوں نے ایک سوال کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. دوسرے مفسرین کہتے ہیں کہ یہ سوال کرنے والے یہود ہیں. دونوں طرح کی روایتیں. اب اگر علامہ سیوطی والی رائے لے ہوئے کہ مکہ والے سوال کر رہے ہیں, تو پھر ربط نکالنا پڑے گا کہ پیچھے اہل کتاب کا تذکرہ چل رہا تھا اور ایک دم مکہ کے مشرکین کا تذکرہ کیسے آ گیا. تو سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی روایت کو ہم لوگ راجے مانیں تو اس صورت کے اندر ربط نکالنا پڑے گا. ربط کیا نکالیں گے, ابھی تک اہل کتاب کے نقائص کمیوں کا تذکرہ تھا, اب مشرکین کے نقائص اور کمیوں کا آیت میں تذکرہ آ رہا ہے. اور دوسرا قول لے ہوئے جو دوسرے مفسرین نے لیا, تو کوئی ربط کی ضرورت نہیں کہ پیچھے بھی اہل کتاب کا تذکرہ ہو رہا ہے, آگے بھی اہل کتاب کا تذکرہ ہو رہا ہے. کیا سوال کیا ان لوگوں نے گانڈے جیسا, کہ مکہ تو بہت تنگ ہے, مکہ المکرمہ حقیقت میں بہت تنگ, کعبۃ اللہ تو ہے وادی میں نشیبی جگہ میں, بیوادن غیری زی سر ہے, چاروں طرف پہاڑیاں, یہ تو اب حکومتوں نے سب پہاڑ توڑ تاڑ چالو کر دی, بہت پہاڑ توڑ ڈالے مکہ المکرمہ کے, باقی میدانی جگہ مکہ میں تنگ. تو پہلی آفر لے کر کے یہ مشرکین اور یہودی آئے کہ مکہ ذرا وسیع اور کشادہ ہوئے, یہ کیا تنگ تنگ پہاڑی پہاڑی پہاڑی, یہ کیا, ذرا اس کو وسیع کروا دو. دوسری درخواست کیا, صفا پہاڑ آپ اپنے معجزے سے سونے کا بنوا دو. کیوں, تاکہ ہم کو کچھ کام ہی نہیں کرنا پڑے, جب ضرورت پڑے کودال لے کے گئے سونا کھود کے لائے, کھائے پیے مست مزے کی زندگی گزاری, کوئی ٹینشن ہی نہیں ہوئے. اس لیے صفا پہاڑ کو آپ سونے کا بنوا دو. بعض مفسرین کہتے ہیں کہ خطاب مسلمانوں کو بھی, تو ایک قول ہو گیا سیوطی کی رائے میں مشرکین مکہ, دوسرے مفسرین نے یہود, بعض لوگوں کی رائے یہ ہے کہ اس میں مسلمانوں کو خطاب ہو رہا ہے. ام تریدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل. رافع اور وہب ابن زید یہ دو یہودی تھے, وہ دونوں آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سوال کیا کہ آپ کوئی کتاب نازل کروا کے لائیے اللہ تعالیٰ کے یہاں سے اور ہمارے شہروں کے اندر جو ہے پانی کی نہریں جاری کروا دیجئے. پانی کی بڑی قلت ہے, بڑی تکلیف ہے, تو شہر کے درمیان درمیان کے اندر آپ پانی کی نہریں جاری کروا دیجئے اور کوئی کتاب آسمان سے آپ اتروا کر کے لے آئیے. کہ رافع اور وہب ابن زید دونوں نے درخواست کی, ان کے جواب میں کہتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ نازل ہوئی, یہ شان نزول بھی بتلاتے ہیں. ام تریدون, کیا تم یہ چاہتے ہو, تمہارے رسول کو ایسے بھیجا سوالات کرو جیسے بھیجا سوالات حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی قوم نے بہت پہلے کر رکھے. نفس سوال ممنوع نہیں, فائدے والے سوال تو اجر کا باعث ہے, پوچھنے والے کو ثواب ملے گا, جواب دینے والے کو ثواب ملے گا, جن لوگوں کو سیکھنے کو ملے گا ان کا ثواب ملے گا. نفس مفید سوال اجر کا باعث وہ ممنوع نہیں, لیکن بیجا سوالات یہ ہیں اللہ کی طرف سے ممنوع اور یہاں اسی کی ممانعت کی گئی. چنانچہ بنو اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کو کیا سوال کیے, ارین اللہ جہرا, ہم کو تو اللہ کو سامنے دیکھنا ہے, لائیو دیکھنا ہے اللہ کو. اور دوسرے وہ سوالات, گائے کیسی, گائے کا کلر کیسا, گائے کی حقیقت کیسی, وہ سب سوالات, سب بیجا سوالات, وغیر ذالک, اور اس کے علاوہ دوسرے سوالات. اجعل لنا الہن کما لہم آلہا, موسیٰ یہ لوگ کو خدا سامنے نظر آتا ہے, عین سے نظر آنے والے خدا کی پرستش, ایسا آنکھ سے نظر آنے والا خدا ہمارا بھی ہونا چاہیے. ایسے بھیجا سوالات انہوں نے کیے, کیا تم بھی ایسے بھیجا سوالات کرنا چاہتے ہو؟ کہ امت محمدیہ کو تنبیہ کی گئی.